بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتائیں 21 جنوری 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات 23 SSMS 67 میں شروع ہونے جا رہی ہے. امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے. سامعین، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ سوالات رہ گئے تھے، انہیں ذکر کر دینا مناسب ہوگا. جیسے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ یعنی انگریزی میں سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ شیخ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی اگر اچھی نیت سے میلاد النبی مناتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بہترین ثواب ملے گا. حوالہ دیا گیا ہے مجموعہ فتاوہ ابن تیمیہ والیوم نمبر 23 پیج نمبر 163.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسير كسي بي عالم كي كسي بي قول كو جب تك پورا نا پہا جائے اور پورا نا لیا جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ علماء کا تو یہ دستور ہے کہ کسی عالم کی کسی ایک کتاب کی بات کو لے کر کے کوئی حکم نہیں لیا جائے جب تک کہ پوری اس کی کتابوں کو نہ دیکھا جائے کہ اس سلسلے میں اس کا موقف کیا رہا ہے، کہیں اس بات سے رجوع نہیں کیا ہے کیا. اصل میں چیز ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جہاں تک مجھے یاد ہے یہ الرد علی الاخنائی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک شرعی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے قربت کا درجہ ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ عمل نیک نیتی سے کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی خود کے اوپر حجت قائم نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کیا ہے ثواب کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اجر دے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علامہ امام البانی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مستقل وجہ استدلال یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص حاصل اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح مسئلے تک پہنچتا ہے تو اللہ اس کو دو اجر دیتا ہے، اور اگر صحیح مسئلے تک نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر سے لواتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ اس نے کوشش کی ہے کہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی کرتا ہی گیا، غلطی کسی میں ہی مطلب ہے یہ حاکم درد اشتہاد کرے جس میں اشتہاد کی طاقت نہیں ہے، وہ اشتہاد کرے وہ غلطی کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اپنی بساط بھر اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میں ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں، پھر اس کے بعد سوچتا ہے اشتہاد کرتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے سنوا دیتا ہے. یہ اصل امام تیمیہ کا مقصد ہے، یعنی صرف نیت پر اس کو اجر مل رہا ہے، اس عمل پر اسے کوئی اجر نہیں مل رہا ہے، بلکہ یہ عمل اس کا برباد ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی، ایک دعا کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ دعا صحیح ہے یا اس کی کوئی فضیلت وارد ہے یا نہیں؟ دعا ہے اللہم الحمدللہ انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ پوری عقیدت کی دعا ہے. اس کے معنی ہے
یہ اصل میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کے قصے کے تئیں ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے جلنے سے متعلق لمبا قصہ ہے، عام طور پر وعید لوگ منایا کرتے ہیں. البتہ جہاں تک اس کا تعلق صحت کے اعتبار سے ہے، یہ قصہ صحیح نہیں ہے اور نہ یہ دعا صحیح ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. امام زہبی امام جوزی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا اور کہا کہ لا یثبت ثابت نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی وہ چیز وہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور ضعیفہ میں اس کے اوپر بحث کی ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی، پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شوہر نوکری کے سلسلے میں اگر اپنی بیوی کو منع کر راضی کر کے اس سے دور ایک سال تک رہے سعودی عرب یا کسی اور ملک میں تو ایسا کرنا کہتا ہے؟
یعنی کیا مطلب ناراض ہو کر کے اس سے
ناراض نہیں اس کو منع کر کے سمجھا کر کے بیوی دور رہنا، بیوی کو چھوڑ کر جو آتے ہیں لوگ سعودی آتے ہیں یا کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، یعنی اگر اس کی میاں بیوی اگر راضی ہے تو پھر کیا
میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے قاضی؟ ایسے نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اگر دونوں اس پر موافق ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کریں. جی لیکن یہاں عزت اور دین کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا کہ کہ مرد گناہ میں پڑتا ہے لیکن گھر نہیں جاتا یا عورت گناہ میں پڑتی ہے لیکن اپنے شوہر پر زور نہیں دیتی آنے کے لیے، یہ چیز جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے شادی میں ایک لمبی پوسٹ لگی جو انگریزی میں ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انسان تشریف لاتا ہے اور انگور کا گٹھا دیتے ہیں اور انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اس کو کھا لیتے ہیں. لہذا مختصر یہ کہ صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں کہ انگور تو جو بھی چیز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ کو دیا کر کے پھر کھاتے، لیکن اس مرتبہ تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا، خود ہی کھا لیا. تو وہ جب غریب انسان چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد صحابی پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دراصل انگور جو ہے کھٹے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو دے دوں اور آپ لوگوں کا چہرہ بگڑ جائے اور میرے جو مہمان ہیں جو جس نے مجھے گفٹ کیا ہے اس کو تکلیف ہو. تو یہ قسم کی پوسٹ آئی ہے، تو اس کی کیا صحت
ہے؟ قصے اور کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کم سے کم میری نظر سے اس قسم کا کوئی قصہ کسی مؤثر کتاب میں نہیں گزرا ہے.
اگلا سوال ہے، گروپ نمبر 10 شروع کر دیں. گروپ نمبر 10 سے پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک حدیث مسند احمد جن نمبر 1 حدیث نمبر 414 کیا صحیح ہے؟ تھوڑا وضاحت فرمانا.
حدیث کے جو ارکان ہے اس میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں ہے. جو حدیث جس رقم میں ہے وہ حدیث کسی اور سوال میں کچھ تفصیل آئی ہے تو وہ دونوں موافق نہیں ہے. وہ حدیث کا ابتدائی الفاظ بھی کر دیتے ہیں تب اس بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ غیر مسلموں کے تعلق سے ان کو سلام کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ بڑے لوگ اور مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سلام ان کے لیے سلام الگ طریقے سے کرنا چاہیے. تو مجھے برائے مہربانی کوئی ایک ان کو سلام کرنے کا طریقہ بتا دیں.
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو فرمان ہے کہ لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام، یہود اور نصارہ سے سلام میں پہل نہ کرو. تو یہود اور نصارہ سے سلام میں پہل جائز نہیں ہے، تو دوسرے لوگوں سے کیسے جائز ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رقم کو عظیم روم کہا، اس کو خط لکھا تو آپ نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدیٰ. ایک نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جو سامنے ہے اس سے کہے سلام علی من اتبع الہدیٰ کہے تو کر سکتا ہے، لیکن ظاہر بات اس سے ایک بار کہیں گے دو بار کہیں گے دوبارہ وہ پوچھے گا لیکن نہیں کس کا میں کیا مانا ہے تو اس کے دیگر جانے کا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاں ہم بجائے اس کے السلام علیکم کہیں وہ الفاظ جو کسی کے آداب کے لیے ہمارے آداب عرب ہے نا، گڈ مارننگ گڈ ہاں بھائی بخیر ہاں، اس قسم کے الفاظ ہم استعمال کریں اور سلام کا لفظ استعمال نہیں کریں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا بینک کا سود یعنی بیج کا جو پیسہ ہے مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے میں نہیں سمجھتا اس کو لگانا چاہیے. عجیبہ بتائے عامہ کے جو کام ہے اس میں لگا دیجئے، مسجد میں وہ پیسہ نہ دیا جائے، مسجد میں صرف طاہر پیسہ ہی استعمال کیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس کے بارے میں وضاحت کرنا اس کا کیا مطلب؟
ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفی كل خیر. قوی طاقتور مومن وہ طاقتور ایمان میں بھی طاقت ہو سکتی ہے، وہ طاقتور جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اہم سے کیا ہے؟ ایمانی طاقت. بسا اوقات جسمانی طاقت جو ہوا کرتی ہے وہ ایمانی طاقت سے کا بدل بن جاتی ہے، لیکن جسمانی طاقت ایمانی طاقت کا بدل نہیں بن سکتی. تو بعض علماء نے اس سے جسمانی ہی طاقت مراد لیا ہے اور بعض علماء نے ایمانی طاقت مراد لیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو دونوں پر محمول کیا جائے کہ وہ ایمان مسلمان جو اپنی ایمان کے لحاظ سے قوی ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے جو اس کا ایمان ضعیف ہے، لیکن خیر دونوں میں ہے کہ نہیں؟ وہ مومن جو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ جسم کے لحاظ سے قوی ہے وہ اس مومن سے خیر ہے جس کا ایمان تو ہے لیکن جس اس کا قوی نہیں ہے، لیکن خیر دونوں میں.
اگلا سوال ہے جیسے گزرا ہوا سوال ہے اسی سے متعلق، ساتھی اس میں تفصیل یہ طلب کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے اگر کسی ویلفیئر سوسائٹی کو دیا جائے تو وہاں کی جو سوسائٹی ہیں وہ لوگ اس سے کسی کی سیلری وغیرہ ٹیچر کی سیلری وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں, اس سے ٹیچر کی سیلری وغیرہ میں استعمال نہیں ہے, اس میں تو زکات کا مال نہیں ہے, ایک نہیں ہے. باقی دیگر جو ہے ویلفیئر جو کام ہوا کرتے ہیں, ایک نہیں ہے, اس میں اس کو استعمال کیا جائے.
کیسے ویلفیئر کام جو
ہے مثال کے طور پر کوئی راستے کا معاملہ ہے بنانے کا, جو خاندان میں دھگا ہے, ایک نہیں راستہ نہیں مل رہا ہے, ٹھیک نہیں, یا کسی کے اوپر ناجائز کیس ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے, لیکن اس قسم کی جگہوں پر اس کو استعمال کر لیا جائے.
اگلا سوال ہے, شادی پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن نازل ہونے سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی یا نہیں, اگر پڑھی جاتی تھی تو کیسے اور کب سے پڑھی جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے شادی کا, اور جنازے کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی, اگر ہاں تو کیسے پڑھ جاتی تھی محفل قرآن نازل ہونے سے پہلے؟
بھائی دیکھیے, قرآن نازل ہونے سے پہلے ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ اس امت میں نماز ہے کہ نہیں, ورنہ پچھلی امتوں میں تو نماز پہلے ہی سے ہے, معلوم ہی ہے کہ سارے انبیاء نماز کرتے تھے. اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا ہی نماز سے قرآن مجید سے ہو رہی ہے, تو پہلے قرآن نازل ہوا ہے, پھر اس کے بعد نماز وغیرہ لوگ پڑھنا شروع کی ہے, کہ نہیں پہلے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے نا, لیکن تو اس بات وہ جی ہے, اس کا مطلب ہے کہ شروع ہی سے نماز جو پڑھی گئی ہے وہ قرآن کے ساتھ پڑھی گئی ہے. البتہ نماز جنازہ کب سے شروع ہے یہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک نہیں, میں اس کا کوئی علم میرے ہے نہ کوئی ایسا علماء کا مجھے قول ہے کہ نماز جنازہ کس وقت سے مشروع قرار ہوئی ہے, یا مدینہ منورہ میں یا مکہ میں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی, واللہ اعلم بالصواب.
اگلا سوال ہے, ابھی نے پوسٹ بھیجی ہے کہ رسول دین والی حدیث جس میں عمر کی مشہور حدیث ہے, بخاری اور مسلم کا حوالہ بھی دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے اور جب رکو کے لیے جاتے اور جب رکو سے اٹھتے, تاکہ غصے کے کیا یہ صحیح ہوگی؟
ظاہر بات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے, بلکہ حرف الدین کی حدیث متواتر ہے, حرف الدین کی حدیث متواتر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے 17 صحابہ کرام کا نام ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کا عنوان ہے قرآن حدیث کے نام پر کی جانے والی نام نہاد اہل حدیث نفس سے گزاری حضرات کی طرف سے, نام نہاد اہل حدیث مذہب میں ہے کہ ماں بہن بیٹی وغیرہ کی قبل ادبر یعنی ابھی اور پچھلی شرمزا کے سوا پورا بدن دیکھنا جائز ہے, اور بنیادی صفحہ نمبر 52. ساتھی پوچھتے ہیں کسی کی حقیقت؟
بھائی دیکھیے, اب بدنام کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. مجھے تو ہمیشہ ایک اردو کا شعر یاد آتا ہے اسی باتوں پر کہ درد ہے وہ بھی میری بدنامیوں کے بعد میں, ہم نے سنوان کی سو مرتبہ تردید کی. آخر وحید الجمع رحمہ اللہ ہی کی کتاب کا حوالہ کیوں دیا جاتا ہے, کوئی دوسری نہیں؟ کیا اہل حدیث مولانا وحید الجمع کیرانی مولانا الجمع صاحب حیدرآبادی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, ان کو اپنا امام مانتے ہیں, ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, جبکہ یہ بات واضح کئی بار بتائی جا چکی ہے اور اپنے اور غیر سب جانتے ہیں کہ مولانا وحید الدین صاحب رحمہ اللہ کے اوپر کئی دور گزرے. ایک دور وحید الجمع, ایک وقت تھا کہ وہ چکر ہنسی تھی اور تکلیف کی بڑی سخت حمایت کرتے تھے, پھر وقت آیا کہ وہ شیعہ ہو گئے, ان کے اندر بڑا تسیور پایا گیا, پھر اس کے وقت آیا کہ ہاں وہ اہل حدیث رہ ہوئے, لیکن خود مولانا عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ اپنی کتاب نزهة الخواطر جو عربی میں اعلام الہند کے نام سے چھپی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اہل حدیث تو ہوئے لیکن بہت سے مسائل میں اہل حدیثوں سے منفرد رہے, بہت سے مسائل میں اہل حدیثوں سے منفرد رہے. ان کے بہت سے مسئلوں پر اس وقت بھی علماء اہل حدیث نے تنقید کی, جیسا کہ فتاوا نظریہ وغیرہ میں ہے, اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بھی ان کی کتاب لغات الحدیث سے ایک پیراگراف پڑھ کر کے سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ لکھنے سے علماء اہل امرتسری رحمہ اللہ, شمس الحق علیم آبادی رحمہ اللہ اور فلا فلا یہ لوگ ہم سے بدزن ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء اہل حدیث خود ان کو پکا اہل حدیث نہیں سمجھتے تھے, کامل حدیث نہیں سمجھتے تھے علماء اہل حدیث, جانتے تھے کہ ان کے اندر اصولی طور پر اور فروعی طور پر بہت خلل پایا جا رہا ہے اور وہی کوتاہیاں باقی رہ گئی تھی جو شیعہ اور احناف سے لے کر کے آئے ہوئے تھے. جو شیعہ اور احناف کے اندر کوتاہیاں ان کے اندر پروفائل ہوئی تھی وہی لے کر کے وہ آئے ہوئے تھے اور وہیں آ کر کے وہ اب لے کر کے اہل حدیثوں کے اوپر ان کا اقوا لے کے چھوپا جاتا ہے ان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک. جس طریقے سے علماء احناف فقہی منشیاتیوں کے اندر بڑھ بڑھ کر کے بعد ایسے مسائل کا پیش کرتے ہیں جو قیامت تک نہ واقع ہوئے اور نہ واقع ہوں گے, ایسے وہی کرنا شروع کیا بہت مسئلے بھٹک گئے, وہ بہت سے مسائل میں بھٹک گئے. جبکہ اہل حدیث اس توسع کے قائل نہیں ہیں جس طرح توسع سے انہوں نے کام لیا ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر ایک سے شروع کر دیں, گروپ نمبر ایک سے ساتھ ہی سوال کرتے ہیں, تزکیہ نفس کے لیے آج کے ماحول میں کوشش کیسے کریں؟
بھائی تزکیہ نفس کے لیے یہ جہاں بہت ضروری چیز ہے, میں کہتا ہوں اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور اپنے ظاہر اور باطن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نافذ کیا جائے, اپنے ظاہر اور باطن پر اسوے کو نافذ کیا جائے. اور اس سلسلے میں بعض بہت سی کتابیں جو آئی ہیں ان میں مجھے اس میں بھی کہنے کی جھجھک نہیں ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی کتاب تزکیہ نفس جو دو جلدوں میں ہے وہ بہترین سی چیز ہے, اس کو پڑھیں, اس سے بھی مدد لیں. اگر عربی سمجھتے ہیں تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک مشہور مبلغ ہیں, ان کے بیانات اور سوالات و جوابات وغیرہ ازدواجی زندگی حیض و نفاس وغیرہ کے تعلق سے ہیں. کچھ نوجوان لوگ ان کی ذرا ہمیں کہتے ہیں کہ حیض و نفاس کے معاملات عام مجلسوں میں کرنا اہل سنت و سلف کا منحج نہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں, افتا کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وضاحت فرمائے.
اب کون سوال ہے بھائی, مجھے اس کا پتا نہیں. اگر قرآن حدیث استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد ہے لوگوں میں عورتوں میں خاص اس وعی کو عام کرنا ہے, جیسے بہت سی عورتیں ہیں جو اس مسائل کو نہیں جانتی, اس کو عام کرنا ہے اس زمانے میں, ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کہنا کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں, کون کہتا ہے؟ ارے سلف چھوٹی بڑی جو بھی کتاب لکھتے تھے طہارت کے متعلق اس میں حیض و نفاس کی باتیں سکھا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ ابن عثیمین کے یہاں دیکھے رسالے جو ہے الدماء الطبيعية للنساء اور کیا خمس مسوار فی الحیض والنفاس کے اس قسم کے رسالے چل رہے ہیں, تو وہ یہ ضروری ہے. اب ان کا منحج کیا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں.
عام مجلسوں میں اجلاس ہے, عام جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے اجلاس جو ہیں اس کے اندر بتانے کے تعلق سے
کیوں نہ بتائیں وہاں پر, کیوں نہ بتائیں؟ جب دیکھتے کرتے کہ ہم دیکھیں خلل پایا جا رہا ہے اس سلسلے میں, لوگ اس کے ضرورت مند ہیں, لوگ اس کے حالت مند ہیں, تو ہمیں اس کے شرم کرنے کیا ضرورت؟ لا حیاۃ الاسلام, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ضروری چیز ہے. ہم شرماتے رہیں گے تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ آج ہمارے بہت سے ہم ہیں آپ ہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری بیٹیوں کے بہنوں کی ضرورت ہے, لیکن ہم اس کو بیان کرنے کیا ہے شرماتے ہیں. نتیجہ ہے کہ ہمارے گھر میں جہالت کوئی آ کرتی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب ہم کبھی اجتماعی دعا کرنے سے منع کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ؟
بھائی بدعت میں داخل ہوگا اور اجتماعی دعا ہر جگہ منع نہیں ہے. فرد نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انتظام کرنا یہ کیا ہے؟ ایک بدعت ہے, صحیح نہیں ہے؟ یہ ایک بدعت ہے. نہ یہ کہ مطلق اجتماعی دعا کہیں ہو ہی نہیں سکتی, کہیں جلسوں ہو سکتی ہے کبھی کبھار, ویسے لوگ بیٹھے کوئی آدمی سو دعا دعا کرے اس پر آمین کہیں تو کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل نوجوانوں میں تزکیہ کا بہت چرچا ہے, کچھ نوجوان سعودی عرب کے علاوہ بس گنتی کے علماء کو عالم کہتے ہیں اور باقی سب سے علم سیکھنے سے روک رہے ہیں, براہ مہربانی علماء کے تزکیے کی وضاحت فرماؤں.
یہ ظاہر بات ہے یہ جاہل لوگ ہیں اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں شیخ مفتی اللہ رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں لوگوں کو متنبہ کیا جب لندن میں تھے, ایک نہیں ہے؟ عالم ہر جگہ موجود ہیں, عالم کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. اگر اس عالم کے اندر تزکیہ کے اندر کمی ہے تو ہمیں اس کے حالات سے سروکار نہیں ہے, ایک نہیں ہے؟ ہم جا ضرورت پر اٹھتے ہیں, اپنا جو علم ہے اس کو لیتے ہیں اور اپنی فکر کریں اور دوسروں کی فکر کو چھوڑیں. سب سے اہم چیز ہے کہ سب میں اپنی فکر ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا ہے, کیا یہ باتیں معتبر کتابوں میں موجود ہیں؟
یہ معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے, سی آر پی اور بعض جو ہے وہ مجموع زوائد وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پیا اور حیثنی وغیرہ اس کی قوت دیتے ہیں, واللہ اعلم. اس سوال
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے جان پہچان میں ایک صوفی نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم سیکھتے ہیں اور ان کا مرشد کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وہ لوگ خوابوں کے دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب ہوا کرتے تھے, تو لہٰذا خواب جو ہے نا دلیل بن سکتی ہے, لہٰذا وہ خواب میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے, اور اسی طرح یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ شادی بھی اگر تعلق کیسے رکھنا چاہیے؟
یہ لوگ گمراہ ہیں, بال ہیں, انہیں متنوع کیا جائے, انہیں چھپایا جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس قسم کا دعویٰ کرنا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں, ذرات اور گمراہی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو میری اطاعت کرے وہ نجات پائے اور جو میری نافرمانی کرے وہ ہلاک ہو. آپ نے واضح بیان فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جو ان کو پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. آپ نے سمجھا دین مکمل ہو چکا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اکمل سے رکھوں دین کو, ہم نے تمہارے دین مکمل کر دیا, لہٰذا ایسے لوگ سراسر گمراہ, بلکہ متفقہ طور پر علماء کے نزدیک ایسے لوگ دین سے خارج ہیں, ایسے لوگ دین سے خارج ہیں. اسی لیے دیکھیے یہاں جو عمومی طور پر نوافل عشرہ یعنی دس وہ کام جس سے انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے, ان میں وہ یہ شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شریعت محمدیہ کامل نہیں ہے, کچھ لوگوں کو اس سے خروج کرنے کی بھی اجازت ہے, ہے نا؟ ایسے لوگ کیا ہے مذہب سے خارج ہیں, ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے, اگر جاہل ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو ان سے قطع تعلق ضروری ہے اور لوگوں کو ان سے متنبع کرنا.
اگلا سوال ہے شادی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ ہم دبئی میں گھر میں طبخ کا کام کرتے ہیں, ڈیلی صبح میڈم ہم کو فون کرتی ہیں, میں پہلے سلام کرتا ہوں, ایک آدمی کہتا ہے اپنی ماں اور بہن کے علاوہ کسی دوسری عورت کو سلام کرنا حرام ہے. شیخ صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں.
بھائی یہ حکم لگا دینا کہ حرام ہے یہ تو بہت بڑی دلیری ہے, بہت بڑی دلیری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سلام کیا ہے, خاص طور پر ایسی جگہ جہاں فتنوں کا خوف نہ ہو وہاں عورت کو سلام کرنے میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے میڈم ان کی بوڑھی ہوں, ہے کہ نہیں ہے, بڑی عمر کی ہوں یا اور کوئی ہو, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ وتر کی نماز میں دعا صرف عربی میں ہے کرنا چاہیے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور میں نے کسی شیخ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اردو میں کرنا ہے تو نماز میں نہیں بلکہ نماز کے بعد کرنا چاہیے.
نہیں دیکھیے وتر قنوت یہاں تک تعلق ہے وہ محدود ہے اور وہ اردو عربی ہی میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو دعائیں وہ ثابت ہیں اس میں اتنے توقع سے کام نہ لیا جائے. البتہ نفل نماز ہے تو سجدے وغیرہ میں ہے, اگر وہ عربی نہیں آتی ہے تو انسان اردو میں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, آج کل رفیع الدین منسوخ ہونے کے تعلق سے لوگوں نے موبائل بھیجنا شروع کر دیا ہے, تو بہرحال وہی جو پرانی باتیں ہیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اور 5 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے کہ رفیع الدین منسوخ ہے اور لمبی چوڑی پوسٹ ہے, اسے اس کو کیا بتاتے ہیں؟
دیکھیے انسان جب علماء کے اقوال کی طرف نظر نہ کرے اور کسی بھی حدیث کے سمجھنے کے لیے اپنے دل کے اوپر تقلید کا تالا لگا لے، اپنی آنکھوں پر تقلید کا موٹا اور کالا عینک پہن لے، اور علماء جو حدیث رسول کو زیادہ سمجھتے تھے، خصوصاً محدثین اور فقہاء محدثین، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرے اور اپنے طرف سے کسی حدیث کا کوئی مفہوم بیان کرنا شروع کر دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جو حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے جابر بن سمرہ کی، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی محدث دنیا میں، قابل ذکر کوئی بھی محدث ایسا نہیں ہے جس نے اس حدیث سے سر کے رکھے دین سمجھا، یعنی رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے یا پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ پڑھتے، کسی نے نہیں سمجھا ہے. اور جن محدثین نے اس حدیث کی تقریر کی ہے، چاہے امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، امام نسائی ہو، کسی نے بھی اس سے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رقم یہ نہیں سمجھا ہے. بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کے اوپر باب باندھتے ہیں، باب فی السلام. کہاں نقل کیا ہے؟ باب فی السلام، یعنی سلام جب امام کہتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہے، اس وقت اس باب کو نقل کیا ہے. امام نسائی رحمت اللہ بات کرتے ہیں، باب موضع یدین فی الصلاۃ. اس میں یہ لوگ جو ہے نا، جس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ محدثین کی باتیں مانتے ہیں کہ محدثین نے کسی کو اسی باب میں نہیں لایا، محدثین میں کیا تعلق ہے، سامنے کی جو حدیث موجود ہے. اور اس میں اللہ کے بندے، سوال یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث کو الگ دوسری حدیثوں سے ہٹا کر کے نہیں سمجھایا سکتا ہے. جب اس حدیث کے تمام طرق کو دیکھتے ہیں تو اس سے لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ یہ حدیث خاص ہے کلام کے وقت رکھو یدین کرتے وقت، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص حدیثوں کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، وہی اس کو استدلال کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بہت سے علماء احناف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سلام کے وقت رکھو یدین سے ہے. مثال کے طور پر
حدیث میں تو کہیں سلام غلط ہے نہیں، یہ بھی ذکر کرتے ہیں.
کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کے بعد فوراً امام مسلم رحمہ اللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور حضرت جابر بن سمرہ ہی کہتے ہیں، قلنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ما تؤمون بأيديكم كأنها اذناب خيل سمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على يقيه على من يمينه وشماله. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پہلے مختصر، پھر اس کے بعد مطول لا کے نقل کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حدیث کا تعلق کس سے ہے. اب جب یہ لوگ نہ سمجھنا چاہیں، لا تقرب الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے کہنا شروع کر دیں، تو اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ نہ ماننے والوں کو دنیا میں کوئی آدمی سمجھا نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو امام نووی رحمہ اللہ نے کیا کہا، میں ان باتوں کو نقل نہیں کرنا چاہتا. امام نووی نے کہا کہ جہل القبیح، یہ بہت بری جہالت ہے جو لوگ اس سے سلام استعمال کرتے ہیں. آخر یہ علماء احناف، مثلاً علی متقی جونپوری، علی متقی جونپوری رحمہ اللہ، یہ بھی حنفی ہیں. علامہ ابو الحسن السندی رحمہ اللہ، علامہ شیخ الہند محمد الحسن دہلوی رحمہ اللہ، خود اس وقت مفتی اعظم جو پاکستان کے ہیں تقی عثمانی رحمہ اللہ، وہ سب یہ بات مانتے ہیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے، سلام کر سکتے. اب آپ نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ تو کہنے کا مطلب اس حدیث کا تعلق جیسا کہ تمام محدثین اور علماء اور فقہاء نے سمجھا ہے، تھوڑے سے علماء احناف کے علاوہ، خاص کر آج کل کے جو لاعلم علماء ہیں، لاعلم علماء ہیں، اگر ان کو علماء کہا جائے تو ہے لاعلم ہے، ان کے علاوہ کسی نے اس سے سمجھا؟ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ حنفیوں کے سب سے بڑے وکیل صفائی اور وکیل دفاع علامہ صحابی رحمہ اللہ نے بھی اس سے کلام ہی کس سے رفع الیدین کے وقت رفع ترک الفجر نہیں سمجھا. تمام دلائل لا کر جمع کر دیے ہیں لیکن اس حدیث کو اپنی کتاب میں اس جگہ پر انہیں ذکر نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب اس حدیث کا تعلق سلام کے وقت ہے. جب دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ لیا جائے, دیکھیے بہنی وہی بات ہے, ایک شخص آئے اور کہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. کیوں بھائی؟ قرآن مجید میں ہے نا کل سالم مخلوق, جبکہ قرآن کل فخار کا دوسری جگہ پر ذکر اس سے نہ لے سمجھے گا کا, جبکہ ملایا جائے گا تو یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملایا گونجا گیلی کیا, پھر اس کے بعد کیا اسے ڈھانچہ بنایا کہ کل فخار بن گیا نہیں. تو اس طریقے سے قرآن بھی تضاد پیدا کرے گا اور قرآن کے سمجھنے سے غلطی ہو. تو ہمارے ان بھائیوں کو جو غلطی ہو رہی وہ یہی ہے کہ نہ امام مسلم رحمہ اللہ کی فہم پر ان کا اعتماد ہے, نہ محدثین جو ہے حدیث نقل کر رہے ہیں تو کہا آخر امام نووی ان کے نزدیک فقیہ ہے کہ نہیں ہے, سوچنے کی بات ہے. علامہ سندھی ان کے نزدیک فقیہ ہے کہ نہیں ہے, سوچنے کی بات ہے. محمود الفیصل محمود الدہندی فقیہ ہے کہ نہیں ہے, فقیر ہے. اگر ہے تو ان لوگوں نے کیسے اس سے سمجھایا جو آپ وہ نہیں سمجھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل چیز ہے کہ یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے, ہے کہ نہیں؟ اور یہی خرابی ہے تقلید کی, تقلید شخصی کی, تقلید شخصی کی خرابی یہی ہے. اور اسی سے فتنے اٹھتے ہیں, خرافات پیدا ہوتی ہے, اور وہ لوگ اس راہ پر دانستہ یا نادانستہ, دانستہ یا نادانستہ چل پڑتے ہیں جس راہ کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارواما من دون الله والمسيح ابن مریم. حضرت علی بن حاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ اپنے عالموں کو اپنا رب نہیں مانتے تھے. آپ نے فرمایا کیا ان کی حلال کی ہوئی چیز کو تم حلال تسلیم کرتے تھے اور ان کی حرام کردہ چیز کو تم؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہے. کہا کہ ان کی غلط. تو آپ جو ہے اپنے امام کو اپنی فقہ کا سے نہیں چھوڑیں گے, چاہے حدیث اور قرآن کے جتنا خلاف ہو نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اولین درجہ دیا, قرآن حدیث کو پہلوی درجہ دیا. آپ نہ کسی محدث کی بات مانیں گے, نہ حنفی کے علاوہ کسی غیر فقیہ کی بات مانیں گے. آپ کہتے ہیں چاروں امام برحق بھی ہیں, ہے نہیں؟ برحق بھی ہیں اور ان کی بات بھی آپ نہیں مانیں گے. کیا برحق ہونے کا معنی ہے بھائی؟ برحق ہونے کا معنی ہے کہ ہاں بھائی ان کی بات کو بھی کچھ تسلیم کریں اور ان کی بات بھی کچھ تسلیم کریں, ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم آپ کو برحق مانتے ہیں, سچا مانتے ہیں, لیکن آپ کی بتائی ہوئی کسی خبر کو ہم قبول نہیں کرتے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جھوٹا کا دعویٰ ہے. آپ ہمیں برحق مانتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ ہم برحق ہیں. مجھے سوچیے آپ کہتے تمہیں چاروں امام برحق ہیں, لیکن اگر چاروں امام برحق ہیں تو حرم میں چار مصلے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر چاروں امام برحق ہیں تو آج بھی اس وقت جو فتنہ ہے نہیں کہہ سکتا, ورنہ اس فتنے سے پہلے سوریا کے اندر مسجد دمشق کے اندر ابھی دو مسلے ہیں, دو بار نماز پڑھی جاتی ہے, ایک بار شافعی پڑھتے ہیں ایک بار حنفی پڑھتے ہیں. یہ کون سے برحق ہونے کا معنی ہے؟
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی مشرق یا بدعتی فیملی کو کرائے پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بدعتی یا مشرق کو پناہ دینا نہیں چاہیے.
اصل میں اللہ کے بندے پناہ دینے کا معنی کیا ہے؟ پناہ دینے کا معنی یہ ہے, وہ معنی ہے پناہ دینے کا, وہ کوئی فتنہ فساد کر کر کے لوگوں سے بھاگ کر کے آیا ہے اور آپ اس کو اپنے ہاتھ پناہ دے رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر حکم کوئی نافذ نہ ہونے پائے. دوسری چیز ہے آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں کہ اپنی بدعت کو اچھال رہا ہے اور پھیلا رہا ہے, یہ معنی پناہ دینے کا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بدعت کے لیے اور شرک کے لیے اپنے گھر کرائے پر دینا تو جائز نہیں ہے کہ نہیں, لیکن اس کی بدعت الگ ہے, آپ کے گھر میں کرنے الگ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور گھر کرائے پر لے سکتا, اب یہ کافر لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے کہ نہیں؟ کافر برا ہے کہ بدعت برا ہے, ذرا سوچے گا. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کرایہ دار ہمیں تبرک پیش کرے یا کوئی میٹھا پیش کرے جس پر فاتحہ دلایا گیا ہو تو کیا وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں, اگر لے لیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے, اس کے کھانے میں اگر وہ غیر اللہ کے نام پر اس پر پڑھ کر کے دم کیا گیا ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے نام کے نذرانے کے طور پر ہے, تو اس کو پتا نہیں لینا چاہیے. غیر اللہ ہے کہ نہیں, لیکن ویسے ہی کسی کی سارے ثواب کے لیے کچھ پڑھا اور دم کیا تو وہ اصل چیز اس میں خرابی نہیں ہے, اس کو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن ان کو عبرت دلانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں لینا نہیں چاہیے, ہے کہ نہیں, تاکہ انہیں عبرت ملے, ان سے کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے, آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایگزام میں ٹاپ آنے پر یعنی اچھے نمبرات وغیرہ حاصل کرنے پر کیش میں اسکالرشپ ملتی ہے اسٹوڈینٹس کو, تو کیا وہ اسکالرشپ کا پیسہ لینا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟
بالکل جائز ہو لینا ہے, گورنمنٹ اگر آپ کو دے رہی ہے, کوئی کمیٹی ہے آپ کو دے رہی ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, آپ لیجیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب موزے پر مساح کرنے کی کیا دلیل ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں پلیز. میرے آفس میں کچھ لوگوں کو کافی کنفیوژن ہے اس تعلق سے.
اصل میں دیکھیے بھائی کنفیوژن کس بارے سے ہے؟ پہلی بات دو چیز ہم رکھنا چاہیے, ایک تو یہ ہے کہ موزہ پر مساح کا جہاں تک تعلق ہے, کرمی موزہ پر خود جس کا لگوایا ہوا ہے, یہ حدیث 50 صحابہ سے تقریباً مرضی ہے, اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کی کتابوں نے یہ ہے کہ ہم موزے پر مسح کا اقرار کرتے ہیں. کیوں؟ اصل میں شیعہ اور وہ خارجی اور متدل خارجی وغیرہ سے ان کی مخالفت میں ایک نہیں ہے, یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا صرف چرمی ہی موزے پر مسح کیا جائے گا یا کپڑے اور نائلون کا جو موزہ اس کے اوپر ہی مسح کیا جائے گا. اچھا اگر کپڑے کے موزے پر مسح کیا جائے گا تو اس کے کیا شرائط ہیں؟ مثال کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کپڑے کے موزے پر مسح جائز ہے, لیکن ہم اس کے لیے شرائط رکھتے ہیں, اتنا موٹا ہونا چاہیے, اتنا قدیز ہونا چاہیے, 3 میل پیدل چلے اور یہ چلے, اس کے شرائط ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر شریعت کے اندر جو یسر پایا جاتا ہے, جو آسانی پائی جاتی اس کے اوپر نظر کرے, تو اصل یہ ہے کہ بھائی دیکھیے شریعت نے جو موزے پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آسانی. کیا مقصد ہے؟ آسانی. اور موزہ انسان پہنتا ہے دو مقصد کے لیے, ایک بطور ضرورت پہنتا ہے یعنی سردی سے بچنے کے لیے, یا پیر میں کوئی تکلیف ہے اس کے لیے پہنتا ہے, یا پہنتا ہے بطور زینت کے. اگر وہ موزہ ہے, اگر اس کا حکم کیا ہے؟ موزے کا ہے, تو اس کے اوپر مسح کیا جائے گا چاہے وہ موٹا ہے یا پتلا ہے. تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابو داؤد نے مغیرہ ابن شعبہ کی روایت سے صرف ایک حدیث آئے کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوربین والنعلین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر اور نعلین جوتے پر مسح کیا. یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف کی ہے, بعض علماء اسے ضعیف کہتے ہیں اور بعض علماء اسے صحیح مانتے ہیں, لیکن اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیا جائے, ہم صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ وہ کپڑے کے موزے پر بھی مسح کرتے تھے, کپڑے کے موزے پر بھی مسح کرتے تھے. امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اگر مجھ سے بھولی تو 9 صحابہ کا نام لیا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی متعدد صحابہ کرام کرام لیا ہے کہ ہاں یہ لوگ جورب یعنی کپڑے کے موزے پر بھی مسح کرتے تھے, لہذا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو اجتباع نہیں ہونا چاہیے, کسی کو اجتباع نہیں ہونا چاہیے. سردی کے لیے پہنا ہے, زینت کے لیے پہنا ہے, ظاہر بات ہے انسان کو بار بار نکالنے کے لیے پریشانی ہے, کوئی یہ کہتے مجھے کوئی پریشانی ہو تو یہ جھوٹ بات ہے, پریشانی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں یہ بیٹھا لیا ہے کہ مجھے اسے نکال کر کے وضو کرنا ہے, ورنہ اصل چیز ہے کہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر مسح کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. تفصیل کے لیے آپ جانتے ہیں سائٹ کے اوپر ایک موضوع ہے, اس کو کر لیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی کا شوہر اگر بدخیلی سے کلام کرتا ہو گالی گلوچ کے ساتھ اور ہمیشہ غصے میں بات کرتا ہو, اور کبھی کبھار جو ہے نا مارنے پر بھی آ جاتا ہے, اور 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, تو بیوی کو ایسے شوہر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا سب لینا چاہیے؟
بھائی بیوی اپنے شوہر کو سمجھائے, درمیان میں کچھ نیک لوگوں کو احمدار لوگوں کو داخل کرے, ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے. اسے اللہ کا خوف دلائے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نہیں ہوتا. سب نے کہا وعاشروہن بالمعروف, وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ دستور اور بھلائی کے مطابق جو ہے بوجھ بات رکھو. کیا یہی بھلائی صحیح معروف کا طریقہ ہے؟
اس میں جس کا آخری سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مرنے کے بعد قرآن خوانی اور چنا پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیے چنا کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو قطعاً غیر مشروع فعل ہے اور بدعت ہے. البتہ قرآن خوانی کا جہاں تک تعلق ہے, قرآن خوانی کا وہ طریقہ جو آج تک اپنا لیا گیا ہے اس کو بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو آج طریقہ اپنا لیا ہے کہ آج کرائے پر کھانے پر مٹھائی کے اوپر بچوں کو جمع کر کے لے آتے ہیں, بچے تھوڑا سا کچھ پڑھے ہے نا, جو صفحہ پڑھے تیسرا صفحہ چوتھا صفحہ الٹ دیا, ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ جائز نہیں ہے کسی بھی عالم کے نزدیک. البتہ اگر کوئی آدمی ہے اپنے طور پر اپنے میت کے اوپر اپنے طور پر قرآن پڑھ کر کے بچتا ہے تو یہ چیز علماء کے نزدیک مختلف کی ہے. امام نے تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کو جائز کہتے ہیں اور بہت سے علماء عمومی طور پر علماء حدیث اس کو ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن موجود تھا کہ موجود نہیں تھا؟ موجود تھا. آپ کے ہاں لوگوں کی وفات ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام میں؟ لیکن کسی بھی صحیح اور ضعیف حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھ کر کے بخشا ہو. تو ہر وہ عمل جس کا داعیہ اس وقت موجود ہو اللہ کے رسول زمانے میں اور صحابہ کرام زمانے میں اور نہیں کیا تو عمل بعد میں بھی نہیں کیا جائے گا.
جزاکم اللہ خیر و احسن جزاء. سیریز 67 امی کے خطبے سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے اور درود کے لیے دیکھیں ہماری ویب سائٹ اسلامی دعوت .com. جزاکم اللہ خیر و احسن جزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.